جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم دین سیکھ کر، سمجھ کر، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ قیامت کے دن تین طرح کے اشخاص ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا، جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ تین طرح کے خوش نصیب جو اس روایت اور حدیث میں بیان کیے گئے۔ دیگر اور بھی روایات ہیں جن کے اندر متعدد افراد اور ایسے اعمال کا ذکر ہے کہ جن کو بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی جہاں تک ہو سکے کوشش اس کی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود بھیجنا، یہ اپنے معمولات میں شامل کر لینا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مفتی کفیل صاحب مہمان ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔
میرا نام اظہر ہے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں اور میرا دوست کئی سالوں سے ٹی وی اور اس سے ملتے جلتے الیکٹرانک آلات کا ریپیئرنگ کا کام کر رہے ہیں، کیا ان کے برے استعمال سے ان کا گناہ ہمیں ملے گا؟
جی، ٹی وی اور اس کے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ آلات یا وہ چیزیں جن کا استعمال جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے، ان کی مرمت کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اس کی ریپیئرنگ میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ جس کے لیے وہ ریپیئر کیا جا رہا ہے اور پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اسے گناہ میں استعمال کرتا ہے، تو اگر اس کی مدد کی نیت سے کوئی شخص یہ کام کرے گا تو اپنی اس بری نیت کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا، لیکن پھر بھی بہرحال ریپیئرنگ کی جو اجرت ہے وہ جائز اور حلال ہی رہے گی۔
ٹھیک ہے، ان کو نیت یہ شامل نہیں رکھنی چاہیے؟ کیا نیت جی؟ مطلب جائز استعمال مدنی چینل بھی ہے جی، الحمدللہ۔ تو یہ اپنی نیت میں کیا رکھے؟ مطلب
نیت میں بس یہ کہ بس ایک جو ہے وہ آلہ ہے، اس کا میں جو ہے وہ بنانے کے لیے یا اس کو جو ہے وہ جائز استعمال کے لیے جو ہے وہ میں اس کو ریپیئر کر کے دے رہا ہوں، تو فقط اتنی ہی نیت رکھے۔
ٹھیک ہے، مزید سوال۔
محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ دارالافتاء اہل سنت میں مفتی کفیل صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے، ہم چار رکعت کی نماز پڑھ رہے ہوں اور التحیات پڑھنا بھول جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں دوبارہ التحیات پڑھنی ہوگی یا صرف سجدہ سہو ہی کرنا ہوگا؟ اس بارے میں کوئی رہنمائی فرما دیں
جی۔
نماز میں التحیات پڑھنا قعدہ اولی میں واجب ہے، تو التحیات پڑھنا بھول گیا، یہ ویسے بھی کوئی واجب جو ہے وہ کوئی شخص ادا کرنا بھول گیا، تو اب اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، تو لہذا سجدہ سہو کر لے گا تو دوبارہ التحیات پڑھنا اس کے اوپر لازم نہیں رہے گا، تو اس صورت کے اندر بھی جب وہ التحیات پڑھنا بھول گئے اور کھڑے ہو گئے تو اب آخر میں فقط سجدہ سہو کر لیں تو نماز ہو جائے گی، دوبارہ التحیات پڑھنا ضروری نہیں ہے۔
اچھا، یہاں دو تین طرح کے مسئلے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی تھوڑا سا کھڑا ہو رہا ہوتا ہے، یاد آ جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ کافی زیادہ کھڑے ہونے کے بعد بھی بیٹھ جاتے ہیں، بعض پورا کھڑے ہو کے پھر بھی بیٹھ جاتے ہیں، تو ان میں مسئلے میں فرق پڑے گا؟
جی، جب بیٹھنے کے ہی قریب ہیں یا کھڑا نہیں ہوا، کھڑے ہونے کے قریب بھی نہیں ہے، ہلکا سا ہی اٹھائے یاد آ گیا، تو اس صورت کے اندر دوبارہ بیٹھ کر وہ اپنے تحیات جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، اور اس صورت میں سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا جبکہ درمیان میں تین سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ آیا ہو۔ اور اگر جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ کھڑے ہونے کے قریب ہو گیا تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ واپس نہ لوٹے بلکہ وہ مکمل کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ صحف کر لے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ مکمل کھڑا نہیں ہوا تھا، کھڑے ہونے کے قریب تھا اور واپس آیا، تو اب اس صورت میں تحیات تو پڑھ لے مگر سجدہ صحف بھی اس کے اوپر لازم ہوگا، اور جو مکمل کھڑا ہو گیا تو اب اس کے لیے واپس لوٹ کر آنا جائز جو ہے وہ نہیں ہے، اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ آخر میں ہی سجدہ صحف کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے۔
مسجد میں شامل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا بغیر وضو کے استغفار دروشی وغیرہ پڑھ سکتی ہیں خواتین، کوئی مسئلہ تو نہیں؟
جی ہاں، استغفار درود شریف وغیرہ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتی ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص حافظ قرآن ہے تو بغیر وضو وہ قرآن کریم بھی جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ قرآن کریم کو چھونا بغیر وضو جائز نہیں ہے، بغیر چھوئے زبانی تلاوت کرنا جائز ہے۔ ہاں البتہ زیادہ اگر وظائف کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر وظائف پڑھے جائیں۔
ایک اور میسج یہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں میں یہ ہے کہ واش روم وغیرہ جب جاتے ہیں تو سر پر کچھ نہ کچھ کپڑا، ٹوپی وغیرہ یہ استعمال کرنی چاہیے، تو کیا کہتے ہیں؟
جی، آداب میں سے یہ ہے کہ بیت الخلاء جو ہے وہ ننگے سر نہ جایا جائے، تو یہ بالکل اچھی بات ہے اور بزرگوں نے آداب میں بھی اسے بیان کیا ہے، تو ننگے سر بیت الخلاء نہیں جانا چاہیے۔
ٹھیک ہے، اور اس کے حوالے سے کوئی گناہ وغیرہ بھی ہوتا ہے کہ؟
گناہ نہیں ہے، گناہگار اس بنیاد پر نہیں قرار پائے گا کوئی شخص۔ ہاں البتہ آداب میں سے یہ ہے کہ ایسا کیا جائے کہ سر ڈھانپ کر ہی جایا جائے۔
ٹھیک ہے، امامہ شیبی اگر پہنتے تو پھر امامہ اتار کے ٹوپی پہننے یا کیا کریں؟
امامہ پہن کر بھی جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے، امامہ پہن کر جانا بھی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، اور ٹوپی پہن کر بھی جا سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، مزید سوال۔
میرا سوال ہے، کیا کرانہ دکان میں سگریٹ تمباکو کی کچھ جو چیزیں بکتی ہے، کیا ہم مسلمان کیا اس کو بیچ سکتے ہیں؟ یہ ارشاد فرما دیجئے۔
کرانہ دکان ہے تو سب چیزیں یہ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، جی تو مسئلہ ہے کچھ؟
مضر صحت ہونے کے اعتبار سے تو نہیں بیچنا چاہیے، یقیناً ہم اپنی اولاد کے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ سگریٹ یا بیڑی جو ہے وہ پیے، تو ہم دوسروں کی اولادوں کو پھر کیوں بیچ رہے ہیں؟ کامل مومن وہ جو دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو اس پہلو کے اعتبار سے دیکھیں تو نہیں بیچنی چاہیے۔ البتہ جواز کے اعتبار سے اگر ہم کلام کریں تو اگر کسی جگہ پر قانونی اعتبار سے جرم نہ ہو تو وہاں پر یہ سگریٹ یا تمباکو کی چیزیں بیچنا جائز ہے، شرعی اعتبار سے اس کے بیچنے میں جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں۔
نارمل جو عام سگریٹ ہو، جس سے
تمباکو والی سگریٹ
جس سے نشے وغیرہ کا یہ اس طرح کا نہ ہو۔
جی
ٹھیک ہے، جی مزید سوال۔
جی مفتی صاحب، کی ہماری امام صاحب درس قرآن دے رہے تھے، اس میں سجدہ کی آیت آئی تھی گئی، اس کا ترجمہ تفسیر ہوا، تو یہ سارے مفتی جو سن رہے تھے، کیا سب پر سجدہ تلاوت لازم ہوگا یا نہیں؟ یہ کرنا ہے بس۔
آیت سجدہ جو ہے وہ درس قرآن میں سنی یا آیت سجدہ کا ترجمہ سنا؟ دونوں ہی صورتوں میں سجدہ تلاوت جو ہے وہ لازم ہوگا، جن جن نے سنا سب کے اوپر جو ہے وہ لازم ہوگا، لہذا سب پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوگا۔
تو انہوں نے دونوں چیزیں سنی ہیں، درس قرآن میں ترجمہ بھی سنا ہے اور یہ، تو
ہاں اب اگر ایک ہی مجلس کے اندر سنا ہے تو اس صورت میں تو ایک ہی جو ہے وہ ہوگا، اور درس قرآن میں انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ بیٹھے ہوئے ہی ہیں، لیکن اگر مثال کے طور پہ امام صاحب نے جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ آیت طیبہ پڑھی اور یہ پانی پینے چلے گئے اور پھر واپس آئے اور اس وقت وہ ترجمہ جو ہے وہ بیان کر رہے تھے،
یعنی ان کی مجلس چینج ہو جائے گی،
ان کی اپنی مجلس چینج ہو گئی، تو اب اس صورت میں دو مرتبہ جو ہے وہ سجدہ تلاوت ان کے اوپر لازم ہو۔
ٹھیک ہے، ایک مجلس میں ایک ہی آیت متعدد بار پڑھی جائے سنی جائے تو ایک ہی ہوگا،
ایک ہی سجدہ واجب،
ایک ہی سجدہ اس پہ کریں گے۔ کس ٹائم بیان اب شروع ہے تو کیا کریں گے؟
ہاں بیان ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ مکروہ وقت نہیں ہے تو اس کے اندر کر سکتے ہیں، اور سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں، اور سجدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ کھڑے ہو جائیں۔
ٹھیک ہے، سوال تھوڑا سا دلچسپ بھی ہے، خیر کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، میں جمعہ کی نماز ٹی وی پہ چل رہی ہو کہیں، تو میں گھر پہ ہی ہوں، تو جماعت سے پڑھ سکتا ہوں؟ کیونکہ میں معذور ہوں، فالج وغیرہ ہے، تو اللہ پاک آپ کو صحت دے، آپ کا جذبہ بھی ہے ماشاءاللہ، لیکن انہوں نے جو مسئلہ پوچھا اس میں آپ کیا کہیں گے؟
اللہ پاک شفا عطا فرمائے، جب یہ معذور ہیں تو اس صورت میں ان پر جمعہ واجب نہیں ہے، لہذا گھر پر اپنی نماز ظہر جو ہے وہ ادا کریں گے، کسی بھی نماز کی اقتداء جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. بہرحال جو ہے وہ مقام جو ہے وہ الگ الگ ہے, جدا جدا ہے. تو ایک مقام ہونا یہ ضروری ہے امامت اور اقتداء کے لیے, یعنی امام کی پیروی کرنے کے لیے. تو ایسا جو ہے وہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا. ایسا ہوتا تو سبھی جو ہے وہ مکہ شریف کی جو ہے وہ نماز کے اوپر جو ہے وہ نماز پوری دنیا میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے. اچھا, پھر آپ کے ہاں وہ نماز بھی آ رہی ہو, وہ بھی وہ وقت بھی ہو نماز کا, یہ بھی جو ہے وہ ضروری جو ہے وہ نہیں ہے. بہرحال ساری چیزیں پائی جائیں, جب بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اقتداء کے لیے امام اور مقتدی دونوں کا ایک محل ایک مقام ہونا یہ شرط ہے. چونکہ اس میں وہ شرط نہیں پائی جاتی تو لہٰذا یہ اقتداء درست نہیں ہے.
نہیں ہے, ٹھیک ہے. کچھ عرصہ پہلے جب یہ کرونا کی وبا زیادہ تھی تو ایک چلی تھی آن لائن جماعت, بھی سب کام بھی آن لائن ہو رہے ہیں, بزنس ہو رہا ہے, پڑھائی ہو رہی, اسکول بھی آن لائن, سب پڑھائی سلسلہ چل رہے ہیں, تو جماعت بھی آن لائن کر لیں. امام صاحب کہاں کھڑے ہوں, کہاں ہیں. فیضان مدینہ کراچی سے لائیو جماعت جا رہی ہے, تو اب کوئی کہاں سے اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے. اور بھی تو شرائط ہے نا, امام آگے ہو اور مقتدی اس کے پیچھے ہوں,
پیچھے
یہاں جا مرضی ہے, جس طرح مرضی ہے. تو یہ آن لائن جماعت کا تو کوئی تصور نہیں ہے. کچھ معذور کسی کا سہارا لے کر یا کوئی ان کو لے کے جاتا ہے, اب ظاہر ہے گھر پہ بھی رہتے ہیں اور دل بھی کر رہا ہوتا ہے کہ مسجد میں جمعہ کی نماز تو پڑھ لی جائے, تو ماشاءاللہ یہ بھی ایک جذبہ ہے. اگر وہ کسی کا سہارا لے کر یوں پہنچ آتے ہیں تو جمعہ تو ہو جائے گا ان کا.
جمعہ واجب نہیں سے مراد یہ کہ جمعہ جو ہے وہ اگر نہ پڑھیں تو گناہگار نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پڑھنا جائز نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں. جیسے مسافر شرعی ہوتا ہے, کسی شہر کے اندر وہ جاتا ہے, مسافر شرعی ہے, تو اس پر جمعہ واجب نہیں ہے. لیکن اگر پڑھے گا تو گناہ تھوڑی ملے گا, اس کی نماز جمعہ ہی ادا ہوگی اور اس پر نماز ظہر لازم نہیں ہوگی. تو یہی حکم دیگر مریضوں کے لیے بھی ہے, بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ اہتمام کرنا ہے. تو لہٰذا کسی کا سہارا لے کر, کسی کو کہہ کر, اور ایسے لوگ جو ہے وہ مل جاتے ہیں, اگر گھر میں نہ بھی ہو تو اہل محلہ بھی ایسے لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. تو بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح ممکن ہو وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہوں.
ٹھیک ہے. ایک سوال ہے, کہتے ہیں کہ اگر گھر والے گانے سنتے ہیں اور سمجھتے بھی نہ ہوں, کیسے سمجھایا جائے؟
اللہ پاک سے دعا بھی کی جائے, اور جو گانے باجے کی وعیدات ہیں احادیث طیبہ کے اندر وہ انہیں سنائی جائیں. امیر علیہ سنت کا رسالہ بھی ہے اس پر, گانے باجے کی تباہ کاریوں کے نام سے ایک رسالہ مجھے یاد آ رہا ہے, تو اس رسالے کا جو ہے وہ درس دیں. خود آپ کے ذریعے سے جو ہے وہ اگر نہیں سنتے یا آپ کی بات کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے, تو کسی بڑے بزرگ کے ذریعے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے. بس اوقات پیر صاحب ہوتے ہیں, ان کے کہنے سے جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے.
بالکل.
یا خاندان کے اندر ہی کوئی بڑے بزرگ ہیں, کوئی دادا ہیں, کوئی کسی کے تایا ہیں, ان کے کہنے سے فرق پڑتا ہے, تو یوں ان کو جو ہے وہ بتایا جائے. پھر آج کل لوگوں کے ذہنوں میں ایک یہ بڑا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے رزق میں تنگی کی صورت ہو, تو لوگ اس کے اندر بڑا احتیاط کرتے ہیں کہ یار یہ کام نہیں کرنا کہ اس سے رزق میں جو ہے وہ بے برکتی ہے. تو یقیناً گناہ جو ہے وہ رزق میں بے برکتی جو ہے وہ لے کر آتے ہیں, اور گناہ جو ہے وہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. تو اس طرف بھی ان کی توجہ دلائی جائے کہ ہمارے گھر میں جو آفات پریشانیاں یا رزق کی تنگی ہے, اس کا سبب جو ہے وہ یہ گانے باجے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرف توجہ دلائی جائے تو انشاءاللہ ممکن ہے کہ اس رزق کی تنگی کے خوف سے بھی بعض لوگ جو ہے وہ گناہوں سے باز آ جاتے.
ٹھیک ہے. سوال ایک اور ہے, کہتے ہیں معذور شخص اگر سجدہ نہ کر سکے تو کیا کھڑے ہو کر کیا کرے, قیام کرے کیا کرے؟
جی, سجدہ نہ کر سکنا ایک یہ ہے کہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا, اور ایک یہ ہے کہ زمین پر تو سجدہ نہیں کر سکتا لیکن زمین سے بلند 12 انگل یعنی تقریباً 9 انچ اونچی کوئی ڈیسک وغیرہ رکھ کر اس پر بھی سجدہ نہیں کر سکتا. تو ایسا شخص جو ہے وہ سجدہ حقیقی سے معذور قرار پاتا ہے. ایسے شخص کے لیے سجدے کا اشارے کی اجازت ہو جاتی ہے, سجدے کا اشارہ اسے کافی ہوتا ہے. اب وہ سجدے کا اشارہ چاہے کھڑے ہو کر کرے, چاہے بیٹھ کر کرے, جیسے اس کے لیے آسانی. اور جس پر سے سجدہ حقیقی ساکت ہو جاتا ہے, سجدے اشارے والے سجدے کی اسے اجازت ہو جاتی, اس پر سے قیام جو کہ فرض ہے وہ بھی ساکت ہو جاتا ہے, وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, تو وہ بیٹھ کر اپنی نماز ادا کر سکتا ہے. سجدے کا اشارہ میں پیٹ نہیں جھکائی جاتی بلکہ جو ہے وہ فقط جو ہے وہ سر سے اشارہ کیا جاتا ہے. اور جب بیٹھ کر جو ہے وہ نماز ادا کرے گا تو رکوع کا اشارہ ہوگا وہ سجدے کے مقابلے میں تھوڑا کم ہوگا اور سجدے کا تھوڑا زیادہ ہوگا. مثال کے طور پہ یوں بالکل سیدھے بیٹھے ہیں تو اب رکوع کا یوں کیا تو سجدے کا جو ہے وہ مزید تھوڑا سا سر اور ڈاؤن جو ہے وہ کیا. یہ فرق رکھنا ضروری ہے کہ رکوع اور سجدے کے اشارے میں فرق ہو کہ سجدے کا اشارہ رکوع سے زیادہ ڈاؤن ہونا چاہیے.
یہ صرف سجدہ صرف سر سے ہوگا یعنی؟
جی
اگر جیسے اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں افراد کے وہ کہتے ہیں کہ ہم یاد نہیں رکھ پاتے سر سے نا, اب یہ کیا ہوا یہ کیا کتنا کیا, تو اس کو یاد رکھنے کے لیے وہ تھوڑا سا یوں اور یوں جھکنے کی استطاعت ہے, اگر وہ اس طرح کر لیتے ہیں کیا کہیں گے؟
کر لیتے ہیں تو بھی سجدہ تو جو ہے وہ ادا ہو جائے گا, کیونکہ بہرحال جب وہ کمر کے ساتھ جھکیں گے تو بھی جو سر ہے وہ ڈاؤن زیادہ ہی جو ہے وہ ہوگا, تو اس اعتبار سے سجدہ ادا ہو جائے گا. البتہ جو اس کے اوپر لازم ہے یا جو اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ
سر ہے
کہ وہ سر کے اشارے سے ہی جو ہے وہ سجدہ کرے گا.
کیا عورت جمعہ گھر میں پڑھ سکتی؟
عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ عورت جمعہ تو چونکہ اس کے اوپر اولاً تو واجب نہیں ہے, دوسرا جو ہے وہ مقام جدا جدا ہیں تو وہ اقتداء کر نہیں سکتی, بغیر اقتداء کے جمعہ جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے, جمعہ جماعت کے بغیر نہیں ہوتا, تو لہٰذا عورت نماز ظہر ہی ادا کرے گی اور اس کے چار فرض بما سنن و نوافل ادا کرے گی,
ظہر کی نماز پڑھیں گی. جی. تو ان کے لیے کوئی خاص حکم ہوتا ہے ظہر کس ٹائم پڑھیں, یعنی جمعے کا انتظار کر کے پڑھیں یا کس ٹائم پڑھیں؟
عام نمازوں میں تو عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ مرد کی جو ہے وہ فجر کے علاوہ دیگر نمازوں کے اندر مردوں کی مسجد میں جماعت ہونے کے بعد جو ہے وہ نمازیں ادا کریں. فجر میں یہ حکم ہے کہ یہ مردوں کی جماعت سے پہلے ہی اندھیرے میں ہی اپنی نماز ادا کر لیں.
ٹھیک ہے. خواتین کی طرف سے ایک یہ بھی سوال آتا ہے کہ خطبہ جمعہ بھی ہم پہ سننا ہے, کیونکہ آواز جمعے کے خطبے کی تو آ رہی ہوتی ہے, لاؤڈ اسپیکر پہ چل رہا ہوتا ہے.
خطبہ جمعہ سننا ان کے اوپر واجب نہیں ہے, یہ خطبہ جمعہ کا جو سننا ہے وہ اس پر واجب ہے جو سننے کے لیے حاضر ہوا ہوا ہے, تو جو لوگ مسجد کے اندر سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ان پر واجب ہے. مسئلہ کے اعتبار سے ہے کہ اذان اول سن کر سعیل الجمعہ واجب ہے کہ جمعے کی طرف جو ہے وہ بندہ پیش قدمی شروع کرے اور تیاری کرے اور بڑھے جمعے کی طرف, تو یہ بھی عورتوں پر واجب نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے. یہ انہی پر واجب ہے جن پر جمعہ واجب ہے.
ٹھیک ہے.
جن پر جمعہ واجب ہے وہی جو ہے وہ اس کی تیاری شروع کریں گے اور وہ سارے کام کاج چھوڑ دیں گے. عورتیں اگر جو ہے وہ اس کے بعد بھی اپنا کام کاج جاری رکھی ہوئی ہیں گھر کے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جمعے کی تعظیم کے اعتبار سے بیان کی آواز آ رہی ہے وہ سننے کے اعتبار سے اس کی برکتیں لینے کے اعتبار سے گھر کے اندر بھی خواتین اگر اس بات کا اہتمام کریں کہ بھائی کام کاج چھوڑ کے چلیں بیٹھ جاتے ہیں اور جو ہے سن لیتے ہیں تو یقیناً یہ ضرور اچھی بات ہے اور اس کا ثواب بھی ملے گا.
ٹھیک ہے. جی مزید سوال.
سوال یہ کہ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز اور تیسری رکعت میں تشہد پڑھ کر کھڑا ہو جاتا ہے, یہ سمجھ کر گئی میری دوسری رکعت, لیکن ابھی پورا کھڑا نہیں ہوا تھا, کھڑے ہونے کے قریب تھا, دوبارہ بیٹھ جاتا ہے, تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تشہد پڑھ کے سجدہ صاحب کرے گا یا بس درود ابراہیم پڑھ کے اور سلام کر لے گا؟
ٹھیک ہے. مغرب کی نماز آخری قاعدہ کر بھی لیا پڑھ بھی لیا لیکن دوسری سمجھ کے پھر کھڑا ہوگا,
تین رکعتیں اگر جو ہے وہ پہنی پڑھ لی اس نے اور اب جو ہے وہ کھڑا ہو گیا تو جب تک چوتھی رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو واپس جو ہے وہ پلٹ آئے اور اپنا سجدہ صحف کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لے.
سجدہ صحف کرے گا یعنی؟ جی. تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ آئے گا نیچے تو بتائیے تو اس نے پڑھی ہے دوبارہ
ڈائریکٹ جو ہے وہ سجدہ صحف کے سجدے میں چلا جائے گا اور پھر اٹھ کر جو ہے وہ اپنی التحیات پڑھ کے سلام پھیرے گا.
جی مزید سوال.
کوئی مذاقن نماز پڑھنے کے لیے جانے والے کو کہہ دے کہ میری بھی دو رکعت نماز پڑھ کر آ جائیے گا, اس طرح سے کہنا کیسا؟
استغفر اللہ. کچھ ایسے ہیں جو معاذ اللہ ساتھ ساتھ نمازوں کا جو ہے وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں اور نمازیوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. بعض وقت کوئی دعوت بھی دیتا ہے تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں, حالانکہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے نہ کہ یہ حوصلہ شکنی کریں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میری بھی پڑھتے ہیں نا,
نماز کی توہین کرنا یقیناً یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. نماز جو ہے وہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور ستون ہے دین کا, اور اس کی پابندی ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے, پانچ وقت کی نماز. تو یوں نماز کی جو ہے وہ توہین کے اعتبار سے یہ کہنا یا اس کو اپنے اوپر جو ہے فرض و واجب نہ جانتے ہوئے یوں مزاحن کہنا, یہ جو ہے وہ کلمہ کفر ہے. اس سے بچنا ضروری ہے. کہنے والے پر توبہ, تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی لازم ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو.
نماز کے لیے جو دعوت دیتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کیے بغیر حوصلہ شکنی کرنا اور ان کا ساتھ مذاق اڑانا, یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. اور بعض ملازمین کی طرف سے بھی بیچارے دکھ سے یہ بیان کرتے ہیں کہ اب دو چار اور بھی کام کرنے والے ہیں, تو اور ان میں ایک نماز پڑھتا ہے بالفرض, تو اب وہ اس کو بہت اس پہ جو ہے نا وہ ٹارچر کریں گے, باتیں کریں گے کہ اب کام کا ٹائم ہے, اب یہ نماز پڑھنے چلا جائے گا, اب یہ نماز کے لیے, یا دو چیزیں چلے ٹھیک ہے ہم اس ملازم کو تو سمجھائیں گے اگر وہ بلا وجہ کام میں دیر لگاتا ہے, ڈیوٹی ٹائم کے اندر وہ جتنی نماز پڑھنے کا اس کو وقت ہے ٹھیک ہے, سنت موقعہ بھی پڑھے, نماز جا کے فرض بھی ادا کرے, جماعت سے پڑھے, لیکن ایکسٹرا ٹائم نہ لگائے, وہاں بالکل نہ بیٹھے, وہ آ جائے. اور ایسے افراد کا کیا کہیں گے آپ جو دوسرے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں اور اس کو اس کی چھیڑ بنا لیتے ہیں کہ بس اب اس نے نماز پڑھنے چلے جانا ہے اور یہ کام چھوڑ جائے گا.
کسی کے دین کے عمل پر مذاق اڑانے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں رہا, یہ تو کفار کا جو ہے وہ طریقہ تھا کہ کفار جو ہے وہ مسلمانوں کو ان کے دینی اعمال کے اوپر جو ہے وہ ان کو چھیڑتے تھے یا انہیں جو ہے وہ تنگ کرتے تھے. تو مسلمان کو تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے, اور کئی صورتوں کے اندر اگر خدا نہ خواستہ دین یا نماز یا اس طرح کوئی بھی دینی عمل کی توہین کی صورت نکلے گی تو خود اپنا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے, کیا پتہ اس فرد کی اس دینی نیک عمل کی وجہ سے آپ کے کام میں برکت ہو رہی ہو, آپ کے رزق میں برکت ہو رہی ہو, یا کتنی مصیبتیں آپ پر پڑ سکتی تھیں جو اس کے اس عمل کی وجہ سے دور ہو رہی ہیں. تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا, بس اوقات وہ کسی چیز کو اپنے لیے جو ہے وہ بوجھ سمجھ رہا ہوتا ہے, در حقیقت وہی چیز جو ہے وہ اس کے لیے گویا کہ جو ہے سہولت کا سبب بنی ہوئی ہوتی ہے. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی غلط عمل کر بھی رہا ہے, جیسا آپ نے کہا کہ جو ہے وہ بھائی وہ بھی زیادہ وقت نہ لگائے, جو طے شدہ ٹائم ہے اس کے مطابق ہی نماز پڑھ کر آئے, تو بھی اس کو نماز کے اعتبار سے نہ ٹوکا جائے, یا نماز کو برا بھلا نہ کہا جائے, یا اس کی نماز کو بنیاد نہ بنایا جائے. وہ اس کا عمل ہے, اس کو دوسرے اعتبار سے سمجھایا جائے کہ یار آپ جو ہے وہ جلد آیا کریں, ٹائم کے مطابق آیا کریں, یا اس سے وجہ پوچھ لی جائے کہ یار آپ کیوں لیٹ ہو جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ, ممکن ہے اس کا کوئی ایسا جو ہے وہ شرعی عذر ہو جس کی وجہ سے وہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو جاتا ہو. تو یوں کوئی بھی شخص دیکھے گا تو وہ دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا کہ یار یہ نماز کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں, یا اس کے نیک عمل کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں, ممکن ہے اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو. تو اولاً ایسا کوئی بھی ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے کہا کہ اگر مثال کے طور پہ کسی بھی قاری صاحب یا کوئی دینی شخص سے اس سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے گناہ کو اس کے دین یا اس کی قاری صاحب ہونے یا اس کے داڑھی کی طرف منسوب نہ کرے, کیونکہ بہرحال وہ بھی انسان ہے اور بطور انسان غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ ان چیزوں کے ساتھ جوڑیں گے تو گویا کہ آپ اپنے عمل یا اپنے قول کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں اس منصب دینی کی نفرت جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں, اور یہ بہت بری چیز ہے.
اور یہ ہے بالکل صحیح پوائنٹ کی طرف آپ نے توجہ دلائی, مارکیٹوں میں ہو, کہیں بھی ہو, بسوں میں, اگر کوئی داڑھی والے سے تو اس کو ڈائریکٹ تو داڑھی والا ہے, ملا ہے, اور پھر ملا ہو کے یہ کام کر رہا ہے, یعنی ان چیزوں کو اس کو اس طرح کا نماز پڑھنے والا ہے تو نماز کی طرف اس کی نسبت کر دیں گے اس کے برے کام کی. تو کوئی بھی غلطی کسی سے بھی ہو جائے لیکن اس میں دینی چیز کیوں عمل دخل اس کو کیا جاتا ہے, اور اس کو اٹھایا بھی بہت جاتا ہے.
جی ایسا
اب کسی مولانا کے بالخص کسی امام مسجد کے ہو گئے, کوئی ایسا معاملہ ہو گیا معاشرے کے اندر, پتہ نہیں کتنے کتنے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں
جی,
اور اس کے اوپر کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا لیکن اس کے لیے دینی طبقے کی ہر طرف ہو.
جی تو ایسا کرنے والوں کو یہ بس غور کرنا چاہیے کہ وہ کس بات کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, آیا انہیں دین سے چڑ ہے خدا نہ خواستہ, تو دین سے مسلمان کو تو چڑ ہو نہیں سکتی, جس کو دین سے چڑ ہوگی تو مسلمان کب رہے گا. تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ ٹارگیٹ کس چیز کو کر رہے ہیں, آپ کے الفاظ کس چیز کی عکاسی کر رہے ہیں, کہیں آپ کے الفاظ جو ہے وہ دیندار طبقے کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے اسے تو لوگوں میں برا کرنے کے لیے کام نہیں کر رہے. اگر ایسا ہے تو یقیناً آپ بہت جو ہے وہ غلطی پر ہیں, اور آپ کا یہ عمل جو ہے وہ کئی لوگوں کے لیے شاید دین سے متنفر ہونے کا سبب بن جائے, تو یہ آپ کے لیے گناہ جاریہ کی صورت جو ہے وہ بن سکتی ہے. تو لہٰذا علماء ہوں یا دینی طبقہ ہو یا ایون داڑھی والا بھی ہو, دینی شخص نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے تو داڑھی رکھنا مسلمان پر واجب ہے, بطور مسلمان اس کے اوپر واجب ہے. تو مسلمان ہو تو آپ بھی ہیں بغیر داڑھی والے, اور داڑھی والا بھی مسلمان ہے, تو اگر کوئی غلطی بغیر داڑھی والا کرتا ہے تو اسے آپ اتنا نہیں کہتے جتنا داڑھی والے کو کہتے ہیں. گویا اس عمل کے ذریعے سے یا اس تان و تشنی کے ذریعے سے آپ لوگوں کو داڑھی سے دور کر رہے ہیں کہ یار داڑھی میں رکھوں گا تو پھر ان ساری چیزوں سے بھی بچنا ہوگا, ورنہ تو زمانہ مجھے جو ہے وہ مار دے گا. اور اسی لیے کئی لوگ داڑھی نہیں رکھتے کہ یار جو ہے وہ داڑھی رکھیں گے تو پھر ہر چیز کے اندر جواب دہ ہونا پڑے گا. جواب دہ تو آج بھی آپ ہیں,
آپ بھی ہیں, صحیح بات,
دنیا میں نہیں ہے تو لیکن اللہ کے پاس تو ہیں جواب دہ. تو لوگ دنیا کے لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے بہت سارے اعمال نہیں کرتے, ورنہ اصولی اعتبار سے تو ہر شخص ہی جواب دہ ہے. تو لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے کسی بھی گفتگو کے ذریعے, کلام کے ذریعے سے یا اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو دین یا دیندار لوگوں سے متنفر نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے, کچھ مسجد بھی شامل کرتے ہیں. کہتے ہیں لوڈو کھیلنا کیسا ہے؟
کھیل کی اگر ہم بات کریں تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو زندگی ہے یہ لہو و لعب کے لیے جو ہے وہ نہیں بنائی گئی. انسان کی زندگی کا مقصد بھی رب تعالیٰ کی عبادت ہے. اسلام جو ہے وہ لہو و لعب کی پذیرائی جو ہے وہ نہیں کرتا, بلکہ حدیث پاک میں فرمایا چند کھیلوں کے علاوہ سارے کھیل باطل ہیں. ہاں البتہ کسی جائز مقصد کے لیے کوئی جو ہے وہ مختصر سی جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ کھیل کھیلنا کہ جس کے اندر گناہ کے اندر بھی انسان جو ہے وہ مبتلا نہ ہو, تو اس کی بعض صورتوں میں جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جس طریقے سے عمومی طور پر جو کھیل رواج پا جاتے ہیں وہ سب سے پہلے تو کسی جائز مقصد کے لیے نہیں ہوتے, وہ کھیل کے لیے ہی ہوتے ہیں, کھیل برائے کھیل ہی ہوتا ہے. اور اس میں انہماک کا یہ عالم ہوتا ہے کہ لوڈو کھیلنے والے ہوں یا کیرم کھیلنے والے یا اسنوکر کھیلنے والے, جو بھی کھیل ہیں یا ویڈیو گیمز والی ہم بات کریں,
کرکٹ کھیلنے والے ہوں یا دیکھنے والے ہوں,
دیکھنے والے ہوں, تو نہ نمازوں کی پرواہ ہوتی ہے نہ دیگر فرائض و واجبات کی پرواہ ہوتی ہے. سب چیزیں جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہیں اور لوگ انہی میں جو ہے وہ منہمک ہو کر جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. اچھا کوئی ہو سکتا ہے کہے کہ میں تو ایسا نہیں کرتا, آج آپ ایسا نہیں کرتے, وہ لیکن وہی بات ہے جب لت پڑتی ہے نا, جب نشہ کرنے والا نشہ کرتا ہے تو ابتدا میں وہ یہی کہتا ہے کہ میں تو تھوڑا سا ہی جو ہے وہ نشہ جو ہے وہ لیتا ہوں, تو نشہ تھوڑا ہوتا ہے بڑھتا ہے نا, تو بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ بڑھتا چلے آتا. تو یہ بھی حقیقت میں کھیل بھی ایک طریقے کے نشے کی لت کی طرح ہوتا ہے کہ جب انسان اس کے اندر پڑ جاتا ہے تو پھر پڑ جاتا ہے, پھر شروع شروع میں تو چند احتیاطیں کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد وہ ایسا مبتلا ہوتا ہے اس کے اندر کہ وہ تمام چیزوں سے جو ہے وہ آری ہو جاتا ہے. تو بہرحال لوڈو کھیلنا یا اس طرح دیگر جو بھی کھیل ہیں ان کی اسلام میں اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اس میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیسے لگا کے کھیلنا منع ہے, ویسے نارمل ہم کھیل رہے ہوں تو کھیلتے
رہے. کاش بھی لوگ اسی اعتبار سے نا, کئی میں نے سوالات بھی دیکھے کہ ان کے یہی ہوتے ہیں کہ بھائی ہم بغیر جوئے کے تاش کھیل,
ہاں بغیر
تاش کا کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں یہ کہ جوا ہے,
جوا ہے,
حالانکہ جوئے کے بغیر بھی تاش کھیلنا جو ہے وہ جائز نہیں.
مزید سوال,
جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو میت گھر لے جاتے ہیں تو اس کو لوگ آتے ہیں تعزیت کے لیے, تو ان کو غسل دینے سے پہلے یا دفنانے سے پہلے ان کے لیے وہ فاتحہ نہیں جو کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ فاتحہ کر لیں, کیا میت کو دفنانے سے پہلے فاتحہ کر سکتے ہیں؟ یہ رہنمائی فرما دیں.
ٹھیک ہے جی,
فاتحہ دعائے مغفرت ہے, دعائے مغفرت یا ایصال ثواب ہے, یہ دونوں ہی کام مرحوم کے لیے پہلے بھی جائز ہیں اور بعد میں بھی جائز ہیں. غسل سے پہلے بھی جائز ہیں, کفن دینے سے پہلے بھی جائز ہیں, کفن دینے کے بعد بھی جائز ہیں, تدفین سے پہلے بھی جائز ہیں اور تدفین کے بعد بھی جائز ہیں. تو اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے. لوگوں نے اپنے طور پر یہ بنایا ہوا ہے کہ اس ٹائم دینی ہے, اس ٹائم نہیں دینی ہے, اس کا یہ طریقہ اور یہ وقت ہے, تو ایسا نہیں ہے. اسی طرح بس اوقات لوگ چالیسویں یا تیجے کے اندر بھی جو ہے وہ لڑائی ہو جاتی ہے اس بات کے اوپر کہ نہیں جناب جو ہے وہ مغرب کے بعد انتقال ہوا تھا تو تیسرا دن فلاں بنے گا, دوسرے کہتے ہیں نہیں جناب یہ دن آج کا ہے تو تیسرا دن یہی ہوگا, اس سے ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اسی طرح چالیسویں کا تو اکثر فون آتا ہے کسی نہ کسی کا کہ بھائی اتوار ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ 39ویں دن جو ہے وہ کر لیں,
جی
یا جو ہے وہ اگلا اتوار 42ویں دن پڑ رہا ہے تو ہم اس دن کر لیں, تو نہیں بہن بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو ان سب چیزوں میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ایام لوگوں کی جو ہے وہ آسانی کے لیے معین کیے جاتے ہیں, تو شرعی اعتبار سے یہ کوئی اس طرح فرض و واجب نہیں ہے کہ آپ اس کا ایک بھی دن جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں کر سکتے, بالکل یہ کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے فاتحہ اور ایصال ثواب کے لیے بھی جو اپنے طور پہ لوگوں نے متعین کیا ہوا ہے کہ بھائی اس وقت فاتحہ نہیں کر سکتے, تو ایسا نہیں ہے, کسی بھی وقت پہ فاتحہ اور ایصال ثواب کر سکتے.
ٹھیک ہے, صحیح آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بعض اوقات چیزیں ناراضگی اور اس طور پر, یہ تو میں نے خود سنا ہے کہ یعنی جو فاتحہ کر رہا ہوں نا تو کہتے نہیں ابھی تو فاتحہ نہیں ہو سکتی, تدفین نہیں ہوئی ابھی. اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی جنازے میں نہیں رہ سکتے, یا اب آپ انتقال ہوا ہے رات کو ہوا ہے, جنازہ صبح ہے انہوں نے چلے جانا ہے.
جی
عجیب ہے کہ سب کے سامنے ان بیچاروں کو یہ کہہ دینا, وہ بھی بیچارے پریشان ہوتے کہ فاتحہ کریں کیا کریں. تعزیت کر لی انہوں نے اور آ کر دعائیں مغفرت کر رہے ہیں, تو اچھی بات ہے جتنی بھی میت کے لیے دعائیں ہوں. اسی طرح ہم قرآن پاک کو پڑھنے سے بھی منع کرتے ہیں, بھی ابھی غسل نہیں دیا ہوا تو کیا کہیں گے آپ
قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے؟ کہ اگر میت جہاں پر موجود ہے وہاں پر قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے کلام ہو رہا ہے, تو اگر میت ڈھکی ہوئی ہے اس کے اوپر کپڑا وغیرہ جو ہے وہ ڈلا ہوا ہے تو وہاں پر بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے جبکہ کوئی نجاست وغیرہ جو ہے وہ نہ نکل رہی ہو. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خون وغیرہ نکل رہا ہوتا ہے تو پھر وہاں پر بچنا چاہیے. اور اگر میت جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے جو کہ عموماً ہوتا نہیں ہے,
ہوتا نہیں,
تو پھر منع ہوگا. کہ بہرحال ایک قول کے مطابق میت جو ہے وہ نجاست کے حکم میں ہوتی ہے, تو اس اعتبار سے وہاں پر قرب نجاست میں قرآن کریم کی تلاوت منع ہوتی ہے, لیکن جب ڈھکی ہوئی ہے تو وہاں پر تلاوت کی جا سکتی ہے. اور عموماً ہمارے یہاں جہاں میت رکھی ہوتی ہے وہاں پر وہ پڑھا بھی نہیں جا رہا ہوتا قرآن کریم, عموماً کہیں اور ہی جو ہے وہ اہتمام جو ہے وہ ہوتا ہے, تو اس میں تو کسی بھی قسم کی کوئی قباحت جو ہے وہ نہیں ہے, قرآن کریم کی تلاوت بالکل کر سکتے ہیں.
ٹھیک, مزید سوال.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے کہ اگلے دن ہی اس کا کل خوانی کا ختم کروایا جاتا ہے, جس کے لیے باقاعدہ اعلان بھی کر دیا جاتا ہے مسجد میں کہ مرحوم کا کل خوانی کا ختم کل صبح 9 بجے ادا کیا جائے گا. اس طرح اسی دن ہی فوتگی والے دن ہی یہ اعلان کر دیا جاتا ہے, تو کیا یہ ختم کروانا کل خوانی کا جس میں لوگ آتے ہیں کل شریف پڑھتے ہیں اور ختم پڑھا جاتا ہے, کیا یہ کروانا جائز ہے؟ اس کے اگلے دن ہی کروا دیا جاتا ہے, اس کے متعلق شرعی رہنمائی فرما دیجیے.
اچھا, یہ بھی شاید دنوں کی وجہ سے کنفیوز ہیں.
جی جی,
اور چونکہ ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تیجا ہے تو تیسرے دن ہو.
جی, سوئم بھی تیسرے دن,
سوئم بھی تیسرے دن ہو تو کیا کہیں گے؟
تو یہ بھی وہی جیسے ابھی ہم نے عرض کیا کہ دن لوگوں کی آسانی کے لیے اس کی تعین کی جاتی ہے. کل خانی یا سوئم یا تیجے کی فاتحہ دوسرے دن بھی ہو سکتی ہے, تیسرے دن بھی ہو سکتی ہے, اور چوتھے دن بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو اس میں شرعی اعتبار سے جو ہے وہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ تیسرے دن ہی ہونا جو ہے وہ ضروری ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ سہولت کے اعتبار سے اسے آگے پیچھے کر سکتے.
ٹھیک ہے, تیجا, دسواں, چالیسواں, برسی, یہ سب اصال ثواب ہیں کہ اس کے ذریعے سے فاتحہ کچھ قرآن شریف پڑھ کر, اور اگر کوئی اہتمام بھی ہوتا ہے تو وہ کھلا کر, بالخصوص تیجے کا جو کھانا ہوتا ہے غربا کو تقسیم کر کے, یہ بھی ایک ثواب کا ذریعہ ہے. تو یہ جو اس طرح کے ایونٹ اس کو کہہ لیں یا لوگوں نے دنوں کو مخصوص کیا ہوا ہے, تو اپنے مرحومین کو یاد رکھنے کے لیے اور ان کو بطور خاص اصال ثواب کرنے کے لیے. تیجے کو ہی اصال ثواب کریں گے تو ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا, ایسا کچھ نہیں. اہل سنت میں بالکل یہ واضح طور پر ہمارے علماء نے کتابوں میں بھی اور بیان بھی یہ کیا ہے, جب بھی کریں آپ اصال ثواب, اصال ثواب یہ مرحوم کو پہنچے گا. لیکن دن خاص کرنے کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کا آسانی سے اس میں پہنچ جانا, اس میں شرکت کر لینا اور اس محفل میں بیٹھ جانا, یہ اس وجہ سے ہوتا ہے. ورنہ اگر کوئی کہے کہ بھی دن ہی خاص نہیں کر سکتے, تو میرا سوال یہی ہوگا آپ سے کہ آپ کے یہاں شادی کی بھی کچھ رسومات بھی ہیں کیوں کفیل صاحب؟ بچوں کی سالگرہ بھی ہیں, دیگر یہ ساری چیزیں ہیں, تو کیا دن خاص نہیں کرتے؟ اس میں آپ بھی دن خاص کریں گے, دن بتائیں گے, ورنہ ایسے ہی اعلان کر دیں کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی ہال میں آ جائیں شادی ہوگی تو کیا ہوگا پھر کفیل صاحب, کون شرکت کرے گا اس میں؟
یقیناً ایسا ہی ہے کہ پھر جو ہے وہ سبھی ڈھونڈ رہے ہوں گے کس دن ہے, یا پھر روزانہ کوئی آپ کے گھر پہ پہنچا ہو,
روزانہ ہی پہنچے گا, بھائی آپ نے دن تو خاص نہیں کیا. تو یہ کوئی شرعی تخصیص یا تعین نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر بعض اس کو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے چونکہ لازم کر لیا تو اس لیے یہ ہے ہی جائز نہیں, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. چلیں کچھ مسجد بھی شامل کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ ناس اگر وتر کی پہلی رکعت میں پڑھ لی تو نماز کا اعادہ کریں؟
نہیں, نماز کا اعادہ جو ہے وہ نہیں کریں گے, بلکہ اگلی دو رکعت کے اندر بھی یہی جو ہے وہ سورت پڑھیں گے,
اگلی دو رکعتوں میں بھی یہی پڑھ لیں, اور کبھی بھی ایسا ہو جائے تو جی یہی کرنا
آگے بھی جو ہے وہ یہی پڑھیں گے.
اب اگر بعض یہ سم پیچھے سے شروع کر دیتے ہیں تو یہ اس میں کیا ہوگا؟
ہاں, سورہ ناس پڑھ لی پہلی میں, تو اب دوسری میں سورہ فلق یا سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے, کہ یہ الٹا قرآن پڑھنا, خلاف ترتیب قرآن پڑھنا جو ہے وہ پایا جائے گا, اور الٹا قرآن پڑھنا قصدن یہ جائز نہیں.
اچھا, ایک سوال یہ کہتے ہیں داڑھی رکھنا تو سنت ہے, اس کو ضروری, اس کو واجب کیوں کہا جاتا ہے؟ اور
دیکھیں, یوں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک سے فرض بھی حضور کے عمل سے ثابت ہے, اسی طریقے سے وتر واجب کی ہم بات کریں تو وہ بھی حضور کے عمل سے ہی ثابت ہے, تو یوں سنت سے ہی ثابت ہیں. لیکن فقہا جو ہے وہ جب اس کی آگے تقسیم فرماتے ہیں تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ثابت ہونا کس اعتبار سے ہے، کن دلائل سے ہے، اور آگے اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو بعض چیزیں فرض ہوتی ہیں، بعض چیزیں جو ہے وہ واجب قرار پاتی ہیں، بعض چیزیں سنت موقعہ ہوتی ہیں، بعض سنت غیر موقعہ ہوتی ہیں، بعض جو ہے پھر مستحب ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح اگرچہ ثابت جو ہے وہ سنت سے ہے داڑھی، لیکن شرعی اعتبار سے اس کا حکم جو ہے وہ احکام کی درجہ بندی میں وہ وجوب کی حیثیت رکھتا ہے، تو یوں واجب ہے۔ اور اس کے دلائل جو ہے وہ کتب فقہ کے اندر موجود ہیں۔ امام اہل سنت کا رسالہ اس موضوع پر ایک بہت ہی شاندار ہے، لمعت الدحا فی اعفاء اللحا کے نام سے، داڑھی کے متعلق، وجوب سے متعلق پورا ایک رسالہ سید اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے لکھا ہے، جو کہ فتح و رضویہ میں بھی موجود ہے۔
ورنہ عید کی نماز کو بھی سنت، کئی اور چیزیں بھی جن کو سنت کہا جاتا ہے، لیکن ان کا حکم در حقیقت
واجب والا ہوتا ہے،
واجب والا ہوتا ہے۔ تین بار کوئی طلاق دے دیتا ہے بیوی کو اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ 60 لوگوں کو کھانا کھلاؤ، عجیب ہے یہ، کہاں کہا جاتا ہے اور کون اس طرح کے حال یہ بتا دیتا ہے؟ تین طلاقوں کے بعد ایسا کیا ممکن ہے؟
اگر کوئی شخص اپنی مدخولہ بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو اس کے بعد جو ہے وہ کسی بھی طرح اس کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی، سوائے جو ہے وہ حلال شرعی کے۔ تو یہ جو لوگوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں، اور چونکہ دارالافتاء اہل سنت کے اندر ہم ہوتے ہیں اور اکثر مسائل طلاق کے آتے ہیں، تو کئی لوگوں میں اس طرح کی باتیں طلاق سے متعلق پھیلی ہوئی ہیں کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں ایک ہی ہوتی ہیں، 3 نہیں ہوتی، یا حاملہ کو طلاق نہیں ہوتی، یا جناب اس کے بعد اتنے جو ہے وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ تو یاد رکھیے،
یہ بھی کہتے ہیں 90 دن کے اندر اندر واپسی لے لیا،
واپس لے لیں،
طرح طرح کی مشہور کی ہوئی باتیں،
ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ باتیں جو ہے وہ نہیں لکھی ہوئیں۔ اور طلاق کا مسئلہ جو کہ قرآن کا مسئلہ ہے، احادیث طیبہ کا معاملہ ہے، تو یہ وہیں سے ہی بیان ہوگا۔ تو یہ لوگوں میں افواہوں کے طور پر چیزیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر 60 مسکینوں والا مسئلہ ہوتا تو جناب ہر جو ہے وہ امیر آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا رہے اور جو ہے وہ کھلاتا رہے، تو 3 طلاق کے بعد کوئی کروڑوں روپے بھی صدقہ کر دے تو بھی اس کی بیوی جو ہے وہ شرعی طور پہ حلال اس کے لیے نہیں ہوگی،
نہیں ہوتی۔
تو لہٰذا یہ ہرگز جو ہے وہ نہ سمجھا جائے اور نہ ہی اس کے اوپر عمل کیا جائے۔
یا دو طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ طلاق سے پہلے ہی علماء مفتین کرام سے مشورہ کرنا چاہیے، اور اگر طلاق دے دیے تو اب بھی علماء اور مفتین کرام سے اس کا حکم شرعی پوچھے، نہ کہ یہ ادھر کوئی دکان والے، ٹھیلے والا، کوئی وہ مولانا یا فلاں نمازی ہے اس سے پوچھ لیا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ میرے پاس پچھلے دنوں کوئی مسئلہ لے کے آیا کفیل صاحب، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی مولانا نے کہا ہے کہ چونکہ آپ نے حق مہر نہیں دیا تو طلاق کیسے ہوگی؟ بھائی حق مہر نہیں دیا تو میں نے کہا اب آپ پہ لازم ہو چکا ہے، دے دیں آپ، تو طلاق اگر دی ہے تو اب حق مہر بھی جتنا تھا اس کا پورا کا پورا اس کو وہ ادا کریں۔ لیکن یہ کوئی اس میں شرط نہیں ہے کہ حق مہر نہیں دیا، یا اور بھی کئی پورا ٹاپک ہے پورا تفصیلی اس میں، بعض لوگ آ کے پھر طرح طرح کے عذر بنا کر اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ شاید ہمارے لیے حلال ہو جائے گا جب 3 بار باقاعدہ طلاقیں ہوگی۔ ابھی بھی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کسی کی 3 طلاقیں ہوئی بھی ہوں تو آپ اس کو علماء سے کنفرم کریں، مفتین کرام سے پوچھیں، اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں دارالافتاء اہل سنت کی کوئی شاخ ہے باقاعدہ تو آپ وہاں چلے جائیں۔ باب المدینہ کراچی میں الحمدللہ 5 دارالافتاء اہل سنت ہیں، اس طرح حیدرآباد میں بھی ہیں، راولپنڈی میں بھی ہیں، گوجرانوالہ بھی ہے، لاہور میں بھی ہیں، فیصل آباد بھی، سرگودا، یہ بڑے بڑے شہروں میں، ملتان شریف میں، یہ پاکستان کے اندر ہمارے دارالافتاء اہل سنت کی باقاعدہ جو ہے وہ شاخیں موجود ہیں۔ آپ وہاں چلے جائیں، اس کا فتویٰ حاصل کریں یا کم از کم فون پر رہنمائی حاصل کر لیں، لیکن ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کسی سے عام طور پہ یوں پوچھ کر یا کچھ صدقہ کر کے کہا کہ یہ رشتہ دوبارہ ہمارے لیے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ پھر بھی جس کے ساتھ معاملہ درپیش ہے وہ اپنے الفاظ کلمات وہ بتا کر باقاعدہ رہنمائی حاصل کریں۔ عام آدمی کو رہنمائی دینے کی اجازت ہی نہیں شرعی طور پر، تو لہذا کسی کے کلمات بھی سن کر خود اس کو گائیڈ کرنا اور پھر الٹا گائیڈ کر دینا، یعنی حرام کو حلال کر دینا، حلال کو حرام کر دینا، تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ علماء سے مربوط رہیں گے، پوچھیں گے تو یہ مسائل ہمارے دینی طور پر، شرعی طور پر وہ درست طریقے سے ہم ان پر عمل کر پائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں علم دین کی دولت عطا فرمائے، اور جب بھی کوئی مسئلہ اس طرح کا ہو جائے تو اس کو علماء اور مفتین کرام سے باقاعدہ فتویٰ لے کر پوچھ کر پھر اپنی اس رہنمائی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملائے۔